أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم متاعا لكم وللسيارة. اے لوگو تمہارے لیے حلال ہے چاہے تم احرام کی حالت میں ہو یا احرام کی حالت میں نہ ہو. کیا حلال ہے؟ سمندر کا شکار کرنا. جاؤ پانی پہ اور شکار کرو اور کھاؤ. انتا کلو ہو شکار کرو نے شکار کر کے کھاؤ. سمندری شکار کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی ہی میں زندہ رہتے ہیں, جیسے کہ مچھلی, لیوٹے اور بملے. بخلاف ان جانوروں کے جو پانی میں اور زمین میں دونوں جگہ زندہ رہتے ہیں, وہ نہیں کھا سکتے, وہ احرام میں شکار نہیں کر سکتے. جیسے کہ کیکڑا, سرطان. اور اس کا کھانا حلال ہے تمہارے فائدے کے واسطے. وطعام ہو یعنی اس سمندری شکار کو تم کھاؤ. اب وہ سمندری شکار سمندر کے کنارے پر سمندر پھینک دے وے, یعنی سمندر کا مردار بھی حلال ہے. میتن کا مانا جو دریا میں مر جاوے وہ بھی تم کھا سکتے ہو. تمتی ان لگو اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں کہ تم کھاؤ اور دوسرے مسافر لوگ بھی کھائیں گے. بلکہ کھاتے کھاتے جو سمندری غذا بچ جاوے اس کو توشہ بھی بنا لو. یتزودونہ توشہ, اسی لیے جو ہے بملے سکھائے جاتے ہیں اور سکھا کر کے توشہ بنایا جاتا ہے. مچھلی بھی سکھائی جاتی ہے اور تازہ بھی لے کر سفر میں چل سکتے تھے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, اور تمہارے لیے زمینی شکار حرام ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں رہو. زمینی شکار کون سا ہے؟ جو زمین ہی میں زندہ رہے رہے, وحشی کھانے کے قابل, اس کو شکار کرنا حالت احرام میں ممنوع. ہاں اگر غیر محرم نے شکار کیا تو محرم اس کو کھا سکتا ہے, یہ حدیث شریف سے معلوم ہو گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ عام طور پر احرام میں شکار کرو گے تو ڈر تم کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے قیامت کے دن. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ, اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف, بیت اللہ, قابل احترام کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا. قیام للناس کا کیا مطلب بھائی؟ نمبر ایک, دینی امور وہاں قائم کیے جاتے ہیں. دینی امور یعنی وہاں حج ہوتا ہے, اس کی طرف رک کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. نمبر دو, دنیاوی امور کہ جو بھی حرم میں جائے گا اس کو امن مل جائے گا اور کوئی ان کو چھیڑے گا نہیں, کوئی ان کو چھیڑے گا نہیں, امن ملے گا. نمبر تین, ہر چیز کی پیداوار مکہ کی طرف کھینچ کر پہنچائی جاتی ہے, دنیا بھر کے پھل, मेवे, पैदावार, मक्का, ये सब कयामन का मतलब है। और साहिब तैसिरुल कुरान ने में और भी कई बातें लिखी है, वहां देख लेना। वफी किरादिन कईमन, एक किराद के अंदर कईमन भी आया है, कियामन कईमन भी गैर अगिफ के साथ मसदर है कामा यकुमो का, और एन कलिमा मुअतल। वशहर अल हराम, और एहतराम के महीने, जिलकादा, जिल हज्जा, मुहर्रम, रजब, ये भी कयाम है उनके लिए। कयाम का क्या मतलब कि उन महीनों में किताल से अमन होता है, इन चार महीनों में कत्लो किताल किया जाता नहीं है, अमन है। तो जिस तरीके से काबा के इर्द गिर्द हरम की बरकत से अमन मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से अमन मिलेगा चार महीनों में, हशूरे हुरुम में भी अमन मिलेगा। वल हदी वल कलाइद, और हदी का जानवर, ये भी अमन की चीज, जिनके गले में पट्टे डाले गए हो, ये भी अमन की चीज। कयामन लहुम भी अमनिन, ये भी अमन कायम करने की चीज कि कोई उनको छेड़ेगा नहीं। जिन जानवरों को हदी की नियत से हरम ले जाते हैं, कोई छेड़ेगा नहीं। जिस हाजी ने गले के अंदर हरम के दरख्त का पट्टा डाला हो, उसको भी कोई छेड़ेगा नहीं। तो कलादे वाला जानवर या कलादे वाला हाजी, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ। ये जो कुछ है इस वास्ते के ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ के आसमानों में है और जो कुछ के जमीन में है, और यकीनन अल्लाह ताला हर चीज को अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। فَإِن جَعَلَهُ ذَلِكَ, ये सब अल्लाह ताला ने बनाया, तुम्हारी मसलिहतों को तुम तक खींच के पहुंचाने के वास्ते, कि तुम्हारी मसलिहतें, तुम्हारी फायदे की चीजें तुमको पहुंच जावे, या तुम्हारे ऊपर से जरर और मुसीबतें दूर हो जावे, मुसीबत आके वाके होने से पहले। दलील अला इल्मिही बिमा हुआ फिल मौजूदी वमा हुआ काइनुन, कि अल्लाह ताला को पिछली और अगली बातों का पूरे पूरा इल्म है, आज तक जो चीज हो चुकी और आइंदा जो बात होगी उन तमाम चीजों का इल्म है। इसीलिए अल्लाह ताला तुम्हारी नफे की फायदे की चीजों को तुम तक पहुंचाते हैं और नुकसान की चीजों को तुमसे दूर कर देते हैं। अलमु अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, जान लो कि अल्लाह ताला तो दुश्मनों को सख्त सजा देने वाले हैं जो अल्लाह की नेमत की नाशुकरी करते हैं, वो अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह उनके साथ दुश्मनी का मामला करेंगे। اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم, और अल्लाह ताला अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा माफ करने वाले और दोस्तों पर बहुत ज्यादा रहम व करम करने वाले हैं। ما على الرسول الا البلاغ, रसूलों की जिम्मेदारी तो तुमको अहकाम पहुंचा देना है, रसूलों की जिम्मेदारी तो तुमको आकाम पहुंचा देना, मार मार के मनवाना, रसूल की जिम्मेदारी नहीं। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, वो तो मुअल्लिम की जिम्मेदारी। मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, मा अलर रसूल इल्लल बलाग, वल्लाहु यालमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, जो अमल तुम जाहिर करते हो और जो चीज तुम्हारे दिलों में छुपाते हो, या जो अमल छुप छुप के करते हो, अल्लाह जानते हैं, लिहाजा अल्लाह तुमको बदला देंगे। जी
समंदर का शिकार वो है जो इसी में रहते हैं, जैसे मछली लकड़ा उसके जो इसमें भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं, जैसे केकड़ा और हलाल कर दिया उसको उसका खाना
खुश्की। लोग खुश्की तर्जुमा करते हैं, जमीन सीधे सीधे तर्जुमा करनी।
और वो है जो जमीन में रहते हैं, बरखिलाफ इसके जो समंदर में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, जैसे केकड़ा और हलाल कर दिया उसका खाना। और वो है उसका खाना वो है जो जिसको समंदर फेंक देवे किनारे किनारे पर मुर्दा। और
समा के ताफी के बारे में अनफिया कहते हैं कि जरा बचने का उससे। जी
तुम्हारे फायदे के लिए तुम उसको खाओ और मुसाफिरों के लिए तुम में से जो सफर में हो उसको तोशा बनावे। और तुम्हारे लिए हराम कर दिया है जमीन का खाना
शिकार,
जमीन का शिकार। और वो है जो उस जमीन ही में रहते हैं जिसे गैर मानूस माकूल कि तुम उसको शिकार इसका शिकार करो और हराम करो जब तक कि तुम हैरान की हालत में हो। बस अगर तुमने उसका शिकार किया किसी गैर मुहरिम ने तो मुहरिम के लिए उसका खाना हलाल है, जैसा कि हदीस से साबित है। और तुम अल्लाह ताला से डरो कि उसी की तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। और अल्लाह ताला ने काबा यानी बेते मुहतरम को लोगों के लिए क़याम बनाया, तो इसके ज़रिए से दीनी मामलात हज सही किए जाते हैं हज के ज़रिए से, और दुनिया के मामला सही किए जाते हैं उसमें दाखिल होने वाले के अमन के साथ दाखिल होने के ज़रिए से, और उससे कोई तआरुज नहीं किया जाता। और हर चीज़ का फ़ायदा उसी को पहुंचता है। और एक रात में कईमन बगैर अलीफ के है और कामों का मसदर है और उसका आयन कलमा मोतल है। और शहर हराम यानी कि अशूर हराम यानी ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा मुहर्रम और रजब
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون شان نزول شراب کی حرمت نازل ہوئی ایک اعرابی صحابی کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں بھولے بھالے حضور میری تجارت ہی شراب کی ہے اب اگر یہ حرام ہوئے اور کاروبار چھوڑ دینا پڑے میرا تو سب ٹھپ ہو جائے گا میں نے ایک ترتیب بنائی ہے اب یہ شراب حرام میں تجارت چالو رکھوں اور کچھ مال اللہ کے نام پر میں صدقہ کر دیا کروں تو کیا میرے لیے نافع ہوگا؟ گویا کہ خون لگا کپڑے پر تو پیشاب سے دھوؤں تو چلے، یعنی شراب کی آمدنی حرام کی اور اس میں سے تھوڑا بہت صدقہ کر دیا کرو تو یہ میرے لیے حلال ہو جائے گا؟ ان کے اس سوال کے جواب میں پہلے تو حضور نے فرمایا ان اللہ لا يقبل الا طیب، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اور یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے یہاں سے، اے نبی آپ ان کو کہو کہ خبیث یعنی حرام، طیب یعنی پاکیزہ حلال کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کہ تم حرام مال میں سے صدقہ کرو نہیں چلے ایسا، اگرچہ تم کو حرام مال کی زیادتی اچھی لگے، حرام میں بہت جلدی جلدی مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے حلال کے مقابلے میں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، عقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ حرام چھوڑنے میں اللہ سے ڈرو، حرام کا صدقہ کرنے میں اللہ سے ڈرو، इसी में तुम्हारे लिए फला और कामयाबी है जी।
ये आयत नाजिल हुई जब लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतरत से सवालत की ए ईमान वालों, तुम
उनसे आलम में हो, किस जगत में हो,
आप कह दीजिए कि हराम खबीज यानी हराम माल और तैयब यानी हलाल माल दोनों बराबर नहीं हो सकते, और अगरचे तुमको माल के हराम माल की ज्यादती अच्छी लगे और तुम अल्लाह ही से डरो उसके तर्क में
نمبر 1 سوالات کی کثرت ہو گئی۔ بعض لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے بس پوچھتے رہو، عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، خالی پوچھم پوچھ۔ ایک قوم کی طرف سے سوالات کی کثرت ہو گئی تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ نمبر 2 بعض لوگ بے جا قسم کے سوالات کرتے تھے جس کا علم عقیدہ عمل سے کوئی تعلق نہیں، بس ایسے فالتو سوالات، ایسے لوگوں کی تنبیہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مثلا ایک واقعہ آتا ہے روایت میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سوال کیا، حضور میرے ابا کون، لے یہ تو پوچھنے کی بات ہے، میرے ابا کون، ایک آدمی نے سوال کیا حضور میری اونٹنی گم ہو گئی، کہاں میری اونٹنی، تو تنبیہ کی گئی آیت کریمہ نازل فرما کر کے۔ نمبر 3 سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، کہ حضور یہ جو اللہ نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت، تو کیا ہر سال حج کرنے کی، گویا نامناسب قسم کا یہ سوال تھا۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پوچھا کوئی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ پوچھا، حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر تمہارے سوال کے جواب میں یوں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض، تم طاقت رکھتے ہو ہر سال حج کرنے کی، کیوں ایسے سوالات کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر احکام کے اندر سختی آئے، جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو کرو، نہ روکو تو رک جاؤ، سامنے سے پوچھ کر کے جو ہے احکام کو بڑھاؤ مت۔ چوتھی بات، لوگوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ جانوروں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی بحیرہ، وسیلہ، سائبہ، حام کے بارے میں آیت، سوال پر آیت نازل۔ نمبر 5 ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے تشریف لائے، منبر مبارک پر چڑھے، مسجد میں سے آئے ممبر مبارک پر چڑھے, اعلان فرمایا پوچھو مجھے کیا مسائل پوچھنے ہیں تم کو, اللہ کی قسم جب تک میں یہاں کھڑا ہوں جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور میرے ابا کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا جہنم میں. کسی نے پوچھا حضور میرے ابا کون؟ حذافہ. لوگ ان کے نسب میں شک کرتے تھے, تو جواب مل گیا تمہارے ابا حذافہ ہی ہے. اس طریقے سے کچھ نامناسب انداز میں سوالات ہوئے, اس پر تنبیہن یہ جواب نازل ہوا. دیکھو یہاں جو ہے ایک بات ذہن میں رکھنے کی, جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس دور میں کسی کو بھی زائد سوال نہیں کرنے چاہیے, اسی لیے کہ کوئی حکم شرعاً ہے نہیں اور سوال کی وجہ سے وہ حکم آ گیا تو عمل سب کو کرنے کا, اسی لیے کسی کو بھی جو ہے بیجا نامناسب زائد سوالات نہیں کرنے کے. یہ نزول قرآن کے زمانے کی بات ہے. دوسری بات, جب قرآن نازل ہو گیا احادیث وجود میں آ گئی تو اب تو شریعت کے ضروری کاموں کے لیے مسائل پوچھنا بھی ضروری جو آپ جانتے نہ ہو. اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ مولویوں مفتیوں کو پوچھتے نہیں رہنے کا, اپنے طور پر جو کرنا ہو کرو, ان کو پوچھنے جائیں گے تو پھر بہت ساری باتیں آئے گی نا, اپنے پھنس جائیں گے. غلط, ایسا کرنا غلط. ایک تو شریعت کا علم تم کو نہیں, جہالت وہ گناہ, اور دوسرا بغیر علم شرعی کے وہ کام کر ڈالا اس کا گناہ, دوہرا گناہ ہوگا. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا علم رکھنے والوں کو فالتو اور بھیجا سوالات نہیں کرنے کے, جس کا عمل اور آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو. کہا مفتی صاحب ایک فتویٰ پوچھنے کا ہے. کیا فتویٰ پوچھنے کا ہے؟ کہ جنت میں کڑی کھچڑی کے ساتھ اچار ملے گا؟ سیدھا سیدھا بیٹھنے, یہ فالتو سوال ہے. تو آپ کو جو علم اعمال اخلاق عقائد کے متعلق جو ضرورت ہے اس کے سوالات کرو, وہ تو نہیں کر پوچھو گے, اور جہالت سے کوئی کام کرو گے تو گنہگار ہوں گے. لیکن فالتو اور بیجا سوالات, کوئی عورت کہے کہ مجھے جنت میں مرد بننا ہے, بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ تو ابھی عورت بن کے تو زندگی گزار سیدھی سیدھی, پھر وہاں جا کے سوچنا کہ تجھے درخواست کرنا کہ مجھے مرد بننا ہے. یہ ہے بیکار اور فالتو سوال کا مطلب. اور جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات کیے تو یہ آیت نازل ہوئی. اے ایمان والو, تم چیزوں بہت سی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو, اگر تمہارے لیے وہ ظاہر کر دیا گیا تو تم کو برا لگے گا, چونکہ اس میں مشقت ہے, تکلیف ہے. اور اگر تم سوال کرو نزول قرآن کے زمانے میں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں, تو تبد لکم, تو تمہارے لیے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. ظاہر کر دیا جانے کا کیا مطلب؟ معنی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب تم سوال کرو کسی چیز کے بارے میں حضور کے زمانے میں, نزول قرآن کے زمانے میں, تو ظاہر کر دیا جائے گا اس کا جواب, اور جب بھی جواب ظاہر کر دیا جائے گا تو تم کو برا لگے گا, اسی لیے تم بیکار پوچھ پوچھ مت کرو. یہ آیت کریمہ کا مطلب. تو دیکھو بھائی, یہ جو فرمائے نا کہ ہین ینزل القرآن تبدلکم, इस आयत ने बतलाया कि जरूरी चीजों का सवाल तो करना ही करना है, बचाना है अपने आप को गैर जरूरी चीजों से, फालतू और बेकार सवालात से बचाना है। बाकी एक आदमी को शरीयत का जो मसला मालूम ना हो तो मालूम करना ही करना है, उसको अपने तौर पर गलत तरीके से वो नहीं कर सकता, वरना अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा वो आदमी। अफल्लाहु अन्हा, जो सवालात आज तक तुमने फालतू किए अल्लाह ने माफ कर दिए, बेकार सवालात करके अपना वक्त जाया किया, नबी को वक्त जाया किया, वो सब अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला तो बड़े माफ करने वाले बड़े हिल्म वाले हैं। जी,
जब लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से सवाल किए तो यह आयत नाजिल हुई, ए ईमान वालों, तुम बहुत सी चीजों के बारे में सवाल न करो कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाए तो तुम उसको बुरा समझो, इसलिए कि चूंकि उसमें मशक्कत है, और अगर तुम इन चीजों के बारे में अपने सवाल करोगे नुज़ूल कुरान के जमाने में यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो तुम्हारे लिए जाहिर कर दिया जाएगा। इसका माना यह है कि जब तुम इन चीजों के बारे में सवाल करोगे वही के जमाने में तो कुरान इनके जाहिर करते हुए उनको जाहिर करते हुए नाजिल होगा, और जब उसको जाहिर कर देगा तो तुम उसको बुरा समझोगे, और लिहाजा तुम इन चीजों के बारे में सवाल ना करो, और अल्लाह ताला पिछले जो सवाल कर चुके उसके बारे में अल्लाह ताला माफ कर देगा। यानी तुमने जो
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثم اصبحوا بها كافرين, पिछले जमाने में ऐसा हुआ कि लोगों ने नामुनासिब सवालात किए, जवाब आए तो उसका इनकार करने वाले बन गए। क्या मुराद है? जैसे असहाबे ईसा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से माईदा का सवाल किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने समझाया भाई ऐसे मुतालबे मत करो कि तैयार खान मिले बिला असबाबे जाहिरिया के गिजा मिले, जिस तरतीब से अभी तुमको गिजा मिल रही है कि तुम जाहिरी असबाब अंजाम देते हो और खाना मिलता है इस तरह खाते रहो, मेहनत मजदूरी काश्त मुलाजमत कारोबार ये असबाबे जाहिरिया, उसके जरिए तुमको गिजा मिलती है खाओ, ये जो है असबाबे जाहिरिया के खिलाफ तुम गिजा चाहते हो कि आसमान से तैयार दस्तरखान आवे। लेकिन उन्होंने इसरार किया कि नहीं हजरत ईसा चाहिए चाहिए हमको, तो आया ईमान नहीं लाए हलाक। अब ये सवाल कितना भारी पड़ा उनको कि इन्होंने सवाल किया, सवाल पूरा हुआ, ईमान नहीं लाए तो अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया। अरे हजरत साले अलैहि सलाम का मुबारक जमाना देखो, उठनी मांगी उन्होंने, साले अगर तुम ईमान में तुम्हारे नबूवत के दावे में सच्चे हो ये चट्टान फटे उसमें से 10 महीने की गाबन उठनी निकले, दिखाओ मौजिजा। साले अली सलाम ने समझाया लेकिन वो जिद दी अड़ियल माने नहीं कि नहीं चाहिए चाहिए मौजिजा। हजरत साले अली सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ की बरकत से मौजिजा दिखाया, चट्टान फटी उठनी आई बच्चा जन्म दिया, फिर भी ईमान नहीं लाए एक दो आदमी के अलावा तो पूरी कौम पर अल्लाह का अज़ाब। तो ये सवालात तो बहुत सी मरतबा अजाब का जरिया बन गए। पिछले जमाने की तारीख देखो, कद सअलहा कौमुन मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले एक कौम ने या चंद कौमों ने सवालात किए थे अंबिया से, फिर उनको जवाब दिया गया उसके अहकाम बतला करके, थुम्मा असबहू बिहा काफिरीन, फिर वो उसका इनकार करने वाले बन गए। इनकार कैसे? अमल नहीं किया, अमल नहीं किया, ये है इन लोगों का इनकार। जी,
تم سے پہلے چند قوموں نے اس کے بارے میں سوال کیے اپنے انبیاء سے، تو ان انبیاء نے اس کے احکام کو تو ان انبیاء نے جواب دیا اس کے احکام کو بتاتے ہوئے، پھر وہ اس کا انکار کرنے والے، اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہو گئے اس پر عمل کو ترک کرنے کے ذریعے سے. ما جعل شرع الله بي من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. روى البخاري عن سعيد بن مسيب قال ابن البحيرة التي يمنع درها للتواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها
درهما هنا جاي درهني نہیں. چلو
يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوسيلة الناقة البكر تبكرونها في أول نتاج الإبل بالأنثى ثم تتني بعده بالأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغتهم.
دیکھو نا ان کے پٹھے پر ایسا لکھا ہے اضافہ شدہ ایڈیشن، دیکھو نا کچھ اضافے کیے نا آپ نے نسخے میں اپنی طرف سے تحقیقات سے. ارے ہاں کے نہ تو کہو. ٹھیک ہے چلو تو پھر جی.
إن وصلت أحدهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحام فحل الإبل يضرب الزراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للتواغيت وعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء فسموه الحامي. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك ونسبته إليه وأكثرهم لا يعقلون.
شكري آپ پڑھے وہ بھی شکریہ ہے، چاہے غلط سلط. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ان جانوروں کے بارے میں بھی سوالات ہوئے اور وجہ کیا، حلت اور حرمت تو اللہ کا اختیار ہے، لیکن ان عرب کے مشرکوں نے کیا کیا تھا، حلت حرمت اپنے قابو میں رکھا تھا. اب یہ سب جانور حلال، لیکن انہوں نے ان جانوروں کو اپنے لیے حرام ٹھہرا دیا، حلال جانور کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا. ایک گستاخی تو ان کی یہ بہت بڑی کہ اللہ نے ان جانوروں کو حلال بنایا کھانے کے لیے، سواری کے لیے، دودھ کے لیے، اون کے لیے، مال برداری کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو حرام کر دیا. دوسری بڑی گستاخی. حرمت کی وجہ بتوں کی رضا، بتوں کی خوش نودی، یہ وجہ حرمت. اسی لیے اس بات کے اوپر ان کو خصوصی تنبیہ کی گئی. اللہ تعالی نے بحیرہ نہیں بنایا، سائبہ بھی نہیں بنایا، وسیلہ بھی نہیں بنایا، حام بھی نہیں بنایا، یہ سب اللہ نے نہیں بنایا، یہ سب تم نے بنایا اپنی طرف سے گھڑ لیا. دیکھو بحر کے معنی میں ہے کشادگی، سمندر کو بھی سمندر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت وسیع اور کشادہ ہے، اس وجہ سے وہیں سے یہ بہیر آیا لفظ. جانور کا کان چیر دیتے تھے زیادہ، اور یہ علامت ہو جاتی تھی کہ یہ جانور ہے بت کے نام کی منت نظر کیا ہوا. کما کان اہل الجاہلیت یفعلون, جیسے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ یہ سب کام کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے نقل کیا. بحیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاوے اور لوگوں میں سے کوئی بھی اس کو دوہتا نہیں تھا, لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا دودھ دوہتا نہیں تھا, یعنی پانچ مرتبہ دس مرتبہ مسلسل مذکر بچے ہوئے, کہا اس کو ریٹائر کر دو اور اس کو بت کے نام پہ اب چھوڑ دو, وقف کر دو. صاحبہ, یہ وہ اونٹنی اور جانور ہے جس کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس پر وہ مال برداری نہیں کرتے تھے. وسیلہ, وصل ملنے کے معنی میں. وہ کنواری اونٹنی جو پہلی مرتبہ کے اندر مونس بچہ دے, پھر دوسری بار میں بھی مونس بچہ دے, ایسے جانور کو بھی وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. صاحبہ کے لغوی معنی ہی چھوڑنے کے آتے ہیں, چھوڑ دیتے تھے, تب اس کو استعمال نہیں کرنے کے. ان وصلت احداہما بالاخرى ليس بينهما ذکر, کہ پہلی ولادت کا بچہ دوسری ولادت کا بچہ دونوں مونس, درمیان میں مذکر بچہ نہیں آیا, مل گیا. حام, اونٹ جفتی کرے چند گنتی کی مقدار کے اندر, یعنی ایک اونٹنی, ایک اونٹ مذکر نے دس مرتبہ جمع کیا اونٹنی سے, دس سو مرتبہ اس کے جمع سے اونٹنی حاملہ ہوئی, تو کب بس اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر ڈالی, اب اس اونٹ کو حام بنا کر کے چھوڑ دو. جب وہ اپنی متعینہ مقدار جمع پوری کر لے تو اس کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے, اس پر سامان بھی لادتے نہیں تھے, کوئی چیز بھی اس پر لادتے نہیں تھے, اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا حامی. یہ سب بت کے نام پر چھوڑے جانے والے جانور ہیں. کتنی بڑی انہوں نے گستاخی کی کہ اللہ نے جن جانوروں کو حلال کیا ان جانوروں کو انہوں نے حرام الاستعمال قرار دے دیا, کہ ان جانوروں کو ہم استعمال نہیں کریں گے, فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان جانوروں کا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, لیکن کافر لوگ اللہ کی شان میں جھوٹ باندھتے ہیں, اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں, اور ان کافروں میں سے اکثر جو ہے عقل بگڑ گئے ہیں, ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان ذالک افتراؤن, کہ وسیلہ صاحبہ, ہم یہ سب من گھڑت باتیں ہیں, اللہ کے یہاں سے آئی نہیں ہے. کیوں؟ آبا اجداد کی تقلید, باپ داداؤں کو تقلیدن کرتے دیکھا تو یہ بھی کر رہے, کوئی اس کی ان کے پاس سند شرعی ثبوت کوئی چیز نہیں, بس تقلید آبا میں یہ کام کر رہے ہیں. جی,
اور اللہ تعالیٰ نے مشہور نہیں کیا ہے بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام, جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو کرتے تھے. اور بخاری میں روایت کی گئی ہے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے, فرمایا کہ
یہاں کیسی تعریف لکھی گئی, دیکھو बुहैरा जिस ऊँटनी का कान चीर कर उसके दूध को बूतों के लिए छोड़ दिया जावे, कोई उसका दूध दोहता नहीं था। साहिबा जो ऊँटनी बूतों के लिए मुकम्मल छोड़ दी जाती, सवारी भी कोई न करे, बोझ भी न लादे, नहीं किसी काम में इस्तेमाल भी न किया जावे। नंबर तीन, वसीला जिस ऊँटनी को मुसलसल मोनस बच्चे पैदा हो, दरमियान में कोई भी नर बच्चा पैदा न हो, ऐसी ऊँटनी को भी बुत के लिए छोड़ देते थे। हाम जो एक खास मुकर्रर की हुई मकदार में जिमा कर लेवे, यानी 10 तकरीबन, और उसकी नस्ल से 10 बच्चे पैदा हो जावे, तो उस नर ऊंट को भी बुत के नाम के ऊपर ये लोग छोड़ दिया करते। ये अरबों का एक गलत तरीका था, आज भी मुसलमान इस तरह करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। गाय, बकरे, मुर्गे, वाछड़े, ये लोग जो है दरगाहों के नाम के ऊपर छोड़ देते हैं। आपको ये जो शहर में सब रखड़ते नजर आते हैं ना, हाईवे पर बैठे हुए हैं, शहरों में घूम रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वो होती है कि वो गेबन शाह के नाम पर, चांद शहीद पीर के नाम पर, इसी तरीके से जो है छक्का पीर के नाम के ऊपर छोड़े हुए होते हैं, और जो है लोग जो है उसको एहतराम करते हैं, बस वो खा पी के मस्त घूमते रहते हैं। जी,
लोगों में से कोई इसका दूध नहीं दोता है, और साहिबा वो है जिसको
बुजुर्गों की लोग तोहीन करते हैं, ताजीम के उन्वान से तोहीन। सूरत में एक मशहूर दरगाह है छक्का पीर, पूरी गली उस नाम पर है, छक्का पीरनी गली, मेन रोड के ऊपर। जी,
वो है जिसको बूतों के नाम, अपने माबूदों के नाम पर छोड़ दिया जाता था और उस पर कोई चीज नहीं डाली जाती थी, और वसीला वो जवान उठनी है जो पहली मरकज,
किसी को पूछे एड्रेस के भाई सूरत मरकज जाना है तो कहेंगे छक्का पीर की गली में। जी,
वसीला वो जवान उठनी है जिसे पहली मरतबा में मुअन्नस जना हो, बच्चा मुअन्नस जना हो, और उसके बाद दूसरी मरतबा में भी बच्चा ही जने और मुअन्नस ही जने, और उसको बूतों के लिए छोड़ दिया जाता था, और इन दोनों का एक दूसरे के साथ इस तौर से मुतसिल हो कि इन दोनों के दरमियान में मुजक्कर ना हो। और हाम वो मुजक्कर ऊँट है जो चंद बार चुप्ती करता था, फिर जब वो चंद बार जुप्ती कर ले तो उसको बूतों के नाम पर छोड़ दिया जाता है, और उस पर कोई बोझ नहीं लादा जाता था, और उसको हाम ही कहते थे। लेकिन उन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह ताला पर झूठ बांधा है, इसमें उसकी तरफ निस्बत करते हुए अक्सर लोग समझते नहीं हैं, और ये बहतान है इसलिए कि उन्होंने इसमें इस मामले में अपने
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ। اور جب ان کافروں کو حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے والوں کو کہا جاتا آؤ اس شریعت پر عمل کرو جو اللہ نے اتاری، اور رسول کی طرف آؤ، رسول نے جو سنت طریقہ قانون مسئلے بتائے اس کی طرف آؤ، یعنی رسول نے جو حکم دیا حرام کو حلال، حلال کا حرام، حرام حلال حلال، وہ اس پر آؤ، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے تو کافی ہے جس طریقے پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا دین اور شریعت میں، وہ ہمارے لیے کافی شافی ہے، یعنی ان لوگوں کو قرآن سنت نبی کی بات کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے جو کچھ چلا آ رہا ہے بس ہم تو اس کو مانتے ہیں بلا دلیل، اب یہ آیت کریمہ جو ہے نا غیر مقلد لوگ مقلدوں کے اوپر چونٹاڑتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں، یہ ظلم ہے ان کا. اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھو، سیاق سباق دیکھو، کہ بات چل رہی تھی جو مشرکین اور کفار حلال جانور کو اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، ان کے پس منظر کے اندر یہ آیت کریمہ ہے. اسی طریقے سے جو کافر لوگ بے بنیاد رسومات کی اتباع کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے، بت پرستی، جاہلانہ رسومات، اس کے بارے میں آیت کریمہ ہے. تقلید تو کیا ہے، قرآن اور حدیث ہی سے نکلی ہوئی چیز ہے، اس سے الگ تھوڑی چیز ہے قرآن اور حدیث سے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو مسئلہ نص میں صراحتاً موجود ہو اور کہیں بھی اس کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی تعارض نہ ہو، نصوص کے اندر صریح غیر متعارض اور احادیث کے اندر متواتر اور مشہور اور غیر متعارض، اس میں تھوڑی ائمہ کی تقلید کرنی ہے. ائمہ کی تقلید تو کہاں، جہاں نصوص کے اندر صراحت نہ ہو، جہاں نصوص کے اندر ظاہراً تعارض معلوم ہو رہا ہو، ایسے موقع کے اوپر ہم لوگ تقلید کرتے ہیں کہ بھائی ائمہ نے قرآن اور حدیث کے نظائر کے اندر غور کر کے غیر شرعی احکام کا جو مسئلہ امت کے سامنے پیش کیا اس کے اندر عمل کرنا ہے، یا جہاں روایتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے تو اس کی تطبیق ہی نہیں ائمہ کرام نے کیا دی، کون سی حدیث کو کہاں منطبق کیا، کہاں محمول کیا، وہ سب چیزیں ہمیں ائمہ سے سیکھنی ہے. ائمہ کوئی نئی شریعت تھوڑی پیش کرتے ہیں، آٹا گوندا، چاہے اس میں سے روٹی بناؤ، پوری بناؤ، چنگے بناؤ، جو بنانا ہو بناؤ. تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ اصل ماوا و ملجا ہے، اس میں سے پھر نئے زمانے کے نئے حالات، نئے تقاضے، نئے مسائل کے مطابق کسی نے جو ہے تین کونے والی روٹی بنائی، کسی نے گول روٹی بنائی، کسی نے چوکور بنائی، کسی نے پوری بنائی، کسی نے چنگے بنائے، یہ سب ائمہ مجتہدین کرتے ہیں، تو وہ قرآن حدیث سے ہٹ کے تھوڑا ہی کام کرتے ہیں. تو یہ غیر مقلد لوگ اس طرح کی آیتوں کو مقلدین کے اوپر چونٹاڑتے ہیں، اور یہ ظلم ہے ان لوگوں کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تو کا دین اور شریعت میں ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو جس طریقے کے اوپر پایا ہم اسی کی پیروی کریں گے. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا ان کے باپ دادے کسی چیز کو جانتے نہیں تھے اور ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی وہ ان کی تقلید کریں گے؟ ہم تو جن ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں وہ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون تھوڑے ہی ہے، کا 5 لاکھ حدیثیں کمپیوٹر فیل ہو جائے لیکن ابو حنیفہ کے دماغ میں ہے، قرآن کا علم ہے، اقوال صحابہ کا علم ہے، لغت عرب کا علم ہے، ناسک منسوخ کا علم ہے، محکم متشابہات کا علم ہے، اتنا وسیع علم، اور پھر وہ استنباط کر کے مسائل پیش کرے، وہ کہاں لا یعلمون شیئا ولا یہتدون کے مصداق ہوں گے. اسی لیے یہ آیت کریمہ کفار کی جاہلوں کی تقلید آبا بلا دلیل شرعی کے متعلق، اور ہم تو دلائل شرعیہ کی روشنی میں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. اور استفہام انکار کے معنی میں ہے، یعنی باپ داداؤں کی ایسی تقلید مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو دھیان سے سنو، تم اپنی جانوں کو بھی لازم پکڑو. اپنی ہدایت کی بھی فکر کرو، اپنی اصلاح کی بھی فکر کرو، اپنے عمل کی بھی فکر کرو، علیکم انفسکم، یعنی اپنی جانوں کی حفاظت کرو اور اس کی صلاح اور اصلاح کی طرف متوجہ ہو. پھر کیا، یہ آیت کریمہ اس بات کو بتلا رہی ہے کہ نافرمانوں کو سمجھایا، دین کی بات پہنچائی، پھر بھی وہ نہ مانے اور عمل نہ کرے اور قبول نہ کرے، تو ہر وقت تو ان کے پیچھے نہیں پڑے رہنے کا. یہ ہے اس کا مطلب. علیکم انفسکم، اپنی کی بھی فکر کرو. دیکھو، جو آدمی ہمیشہ دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ اپنی فکر سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ دوسروں کی فکر میں نہیں پڑے رہنے کا، اپنی فکر بھی کرنے کا. بہت بڑے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے ملک کے ذمہ دار تھے. ان کی بات پیر ذوالفقار صاحب نے نقل کی ہے کہ وہ رائیوین کے اجتماع میں فرمایا کرتے تھے، جتنی محنت اپنی ذات دوسروں پر کرو، کم از کم اس سے ڈبل محنت اپنی ذات پہ کرو. جتنی محنت دوسروں پر کرو، کم از کم اس سے دو گنی محنت اپنی ذات پہ کرو. اب یہ تو نہ تسبیحات کی پابندی، نہ تلاوت کی پابندی، نہ سنن نوافل کی پابندی، نہ اخلاق کی پابندی، نہ اکرام مسلم، نہ حقوق کی رعایت، نہ ہر وقت نکلو چلو لگاؤ کرو یہ کرو وہ کرو، تو پھر کھوکھلا نظام ہو جائے، سب اندر سے کھوکھلا پولم پول ہو جائے. اسی لیے علیکم انفسکم بھی بہت ضروری ہے. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. انہوں نے تبلیغ سمجھی نہیں ابھی تک. مانا الیاس صاحب کے حالات پڑھے، مکتوبات ملفوظات پڑھے، ان کی دعوت کے کیا نشیب و فراز رہے وہ پڑھے تو سمجھ میں آوے نا. کہ مولانا الیاس صاحب 12 تسبیح کا ذکر صبح صبح صادق کے وقت کر لیتے تھے، حقوق میں کتنے متحرک تھے، تلاوت کی عزیزی سارے اکابر کی، معمولات کے وہ کتنے پابند ہیں. یہ تو اللہ جانے ایک جملہ ایسا لے آئے کہ جس نے سارے انفرادی عمل کی جڑ کاٹ ڈالے. اجتماعی عمل مقدم ہے انفرادی عمل پر. اللہ جانے کون سی آیت اور حدیث کا ترجمہ ہے. اس نام کے اوپر سارے انفرادی اعمال کی پتھر رگڑنا کی ہے. اجتماعی اعمال، اجتماعی محنت مقدم ہے انفرادی بات. تسبیحات پوری کرنے کی ہوئے، سنتیں پڑھنی ہو، تلاوت کرنی ہو، بیوی بچوں کے حق ادا کرنے ہو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہو، سب کچھ نہیں، اجتماعی اعمال مقدم ہے انفرادی کے اوپر. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. تم سیدھی راہ پر رہو گے تو جو گمراہ ہو جائے گا وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو گمراہ ہو گیا اس کی وجہ سے تم کو کوئی ضرر نہیں. امر بالمعروف نہیں انل منکر کر دو، زیادہ کسی کے پیچھے پڑے مت رہو. دوسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ باقی سب لوگ مراد ہیں. بازو نے آیت کا معنی کیا، مطلب کیا بیان کیا؟ اللہ نے ہم کو کفار سے قتال کا مکلف بنایا ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول کر لے وے یا جزیہ دے دے وے. جب وہ جزیہ ادا کر دے وے تب ہمیں رک جانے کا اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینے کا. کہا کہ یہاں ایک حدیث دیکھو، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ حضور یہ کیا مطلب ہے آیت کا، تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں انل منکر کرتے رہو، یہاں تک کہ جب تم ماحول کو ایسا دیکھو کہ لوگ بخل کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی لوگ بخیلوں کی ماننے لگے اور خواہشات نفسانی کی لوگ پیروی کرنے لگے، اور دنیا کو لوگ ترجیح دینے لگے یا دنیا لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہو جاوے اور ہر رائی والا اپنی رائی کو اچھا سمجھنے لگے، فالیک نفس کا، اب اپنی نفس کی فکر کرو، دوسروں کی پنچایت چھوڑ دینا، دوسروں کی فکر چھوڑ دینا، جب ایسا ماحول ہو جاوے تب علیکم انفسکم پر عمل کرنا۔ اب اس حدیث کو آپ ہی منطبق کر لو، دنیا آپ زیادہ جانتے ہو کہ اس میں سے کچھ باقی ہے۔ اب رواہ الحاکم، اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو بتلا دیں گے، یعنی کہ تمہاری دنیا کے کیے ہوئے اعمال کے اوپر اللہ تم کو بدلا دیں گے۔ اس لیے بھائی اعتدال رکھنے کا، اپنے اعمال کا بھی اہتمام کرنے کا، اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنی تسبیح، اپنا ذکر، اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گناہوں سے بچاتے ہوئے، چھ صفات اپنی زندگی میں بھی، پھر ساتھ میں دوسروں کے اوپر بھی محنت کرنے کی، اپنے گھر والوں پر بھی، بیوی بچوں پر بھی، محلے والوں پر بھی، پھر باہر نکلنے کی ساتھ میں محنت بھی کرنے کی، یہ نہیں کہ دوسروں کی فکر میں جو ہے خود کو بھول جاوے، ایسا نہیں کرنے کا بھائی جی۔
اور جب ان سے کہا جائے کہ شریعت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور رسول کی طرف، یعنی رسول نے جو حلال کر کیا ہے اس کی طرف جو تم نے حرام کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے وہ دین اور شریعت جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ